के बोलने का कोई असर नहीं हुआ और कोई आदमी अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। और ये कंप्लेन मैं 25 साल से कर रहा हूँ कि जो भी मेंबर से कहता हूँ उसका कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है कहना। तो इधर बैतुलसलात की जानिब भी थोड़ी सी जगह है और यहाँ भी मुझे जगह जगह कुछ इतनी स्पेस नजर आ रही है कि 5-7 मोमिनीन तो बहरहाल इसके अंदर एकोमोडेट हो सकते हैं। सिर्फ आपका कोऑपरेशन चाहिए और इस दौरान बाकी मोमिनीन दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المظلومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين आज की रात अय्याम अज़ा की पहली शब जुमा है और अगरचे एक साल में जितनी भी शब जुमा हो उनमें से हर एक में हमारी एक ड्यूटी ये भी कि अपने जमाने के इमाम को इसलिए भी याद करें कि इमाम के जुहूर की लास्ट यानी गैबत की लास्ट नाइट या रात शब जुमा होगी और जुहूर यानी गैबत का एंड या इख्तिताम शब जुमा पर होगा। लेकिन मैंने कहा कि पूरा साल हर शब जुमा हमारी ये ड्यूटी, लेकिन इस पहले अशरे के अंदर तो हमें अपने जमाने के इमाम को इसलिए और ज्यादा याद करना कि वही तो है जो करबला के इन जालिमों से रिवेंज या इंतकाम लेगा और वही तो है जिसे आशूर के दिन भी याद करने का इस तरह हुक्म दिया गया कि वजअलना व इय्याकुम मिन अत्तालिबीना बिसारही मआवलीहिल इमाम कि अल्लाह हमें और आपको करार दे उन लोगों में जो हुसैन के वली और वारिस जमाने के इमाम के साथ मिलकर हुसैन के खून का बदला देंगे। ज़ियारत आशूरा में भी जमाने के इमाम को याद किया गया। तो पूरे साल अगर 52 शब जुमा आती तो 52 शब जुमा हमें अपने इमाम को याद करना, लेकिन पहले अशरे की शब जुमा। अलबत्ता ये जुमला मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि खुद मेरा टॉपिक इतना ज्यादा वास्ट है कि उसमें जमाने के इमाम का तस्किरा करने का वक्त मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने कहा कि खाली आपको याद दिला दूं कि आज शब जुमा आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है। और वो खाली اللهم كل وليك الحجة کی دعا کے ساتھ نہیں، واقعا اپنے امام کو یاد کرنا۔ بس اب یہ آپ سوچتے رہیے کہ کس طرح سے، میں تو آپ کو صرف ایک حدیث کی مدد سے واپس اپنے ٹاپک پہ لے جاؤں، ہر حدیث ایک سبجیکٹ یا ٹاپک کی حدیث ہے مگر دو حدیثیں۔ پہلی حدیث وہ ہے جو نہج البلاغہ کے آخر میں بھی ہے اور غالباً 8 یا 9 معصومین نے یہی ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ آخری زمانے کی ایک پہچان ایک سائن یہ ہوگی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه کہ قرآن مسجدوں میں ہوگا، امام باڑوں میں ہوگا، گھروں میں ہوگا، بہت سے لوگوں کے آفیسز کے اندر قرآن ہینگ کیا ہوا ہوگا، بہت سے لوگوں کے گھر کا جو مین گیٹ ہے اس پہ قرآن رکھا ہو، لیکن خالی قرآن کا اسکرپٹ ہوگا، لا یبقی من القرآن الا رسمہ، خالی کاغذ پر لکھا ہوا قرآن ہوگا، ایکچوئل قرآن کہیں نظر نہیں آئے گا. ولا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اور اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. ہمارا ٹاپک اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا کچھ قبول نہ ہوگا. اور آخری زمانے کی ایک سائن یہ ہے کہ اسلام ہوگا کہاں، خالی نام کا اسلام. مگر میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ذرا سی اس حدیث کی ڈیٹیل میں جاؤں اور میرا ٹاپک پورا بدل جائے، اس لیے اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بیان کروں اور پھر میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں. اسلام خالی نام کا ہوگا، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے اس لیے ہم مسلمان، ہمارا کیریکٹر اور نان مسلم کا کیریکٹر کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. شرابیں وہ پیئیں گے، شراب ہم پی رہے ہیں، نائٹ کلب میں وہ جائیں گے، نائٹ کلب میں ہمارے بچے جائیں گے، ڈانس اور میوزک کی گیدرنگ سے ان کو بہت شوق ہوگا، ہمارے بچے بھی یہی کریں گے، کیسینو میں وہ لگ جائیں گے، ہمارے بزنس مین بھی کیسینو میں جائیں گے. لیکن میں نے کہا نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا ٹاپک نہ ہو، چینج نہ ہو جائے. لیکن ایک بات، امام فرماتے ہیں کہ خالی نام کا اسلام رہ جائے گا، اور جو ایکچوئل اسلام، جو ریئل اسلام، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا جائے گا. یہ آخری زمانے کی تین یا چار سائنس جو آپ پورا سال سنتے ہیں کہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا اسلام پر عمل کرنا، کہ وہ امام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل میں تو ہم اس کو پرسا دینے کے لیے ان مجالس میں آ رہے ہیں. باپ کا پرسا بیٹے کو دیا جاتا. میرے چوتھے امام کی یہ حدیث ہے کہ آخری زمانے میں اگر کسی مومن سے کہو کہ وہ جلتی ہوئی آگ یا جلتا ہوا کوئلہ یا برننگ فائر اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے، تو یہ اس کے لیے ایزی اور آسان ہوگا. صبح سے لے کے شام تک آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان ہے، مگر ایک دن صبح سے شام تک اسلام پر عمل کرنا یہ زیادہ مشکل ہو جائے. اور یہ بھی تو کیونکہ میرا ٹاپک اسلام، اس لیے یہ حدیثیں جو بڑی فیمس حدیثیں ریپیٹ کر رہا ہوں. اور یہ بھی تو امام نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح کو اسلام پہ ہوں گے، شام کو اسلام ختم ہو چکا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ شام کو اپنے گھروں میں آئیں گے، آفیسز سے، جاب سے، بزنس سے، یونیورسٹی سے، تو اسلام کے ساتھ ہوں گے، اور نیکسٹ مارننگ اسلام نکل چکا ہے ان کے دلوں سے صبح شام. اور یہ بھی حدیث ہے جو لاسٹ حدیث ہے اس سیکوینس کی جو میرا ٹاپک بن رہی ہے، شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا، عاشورے پہلے عشرے کی شب جمعہ سب سے زیادہ امام کو اسی پہلے عشرے میں یاد کرنا، اور اسلام کی ٹریجڈی، اور آخری حدیث اس سیکوینس کی کہ معصوم فرماتے ہیں جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور وہ اسلام کو لے کے آئے گا تو یہ اسلام اتنا نیا لگے گا، ریئل اسلام، ایکچوئل اسلام، حقیقی اسلام، یہ مسلمانوں کو نہیں مومنوں کو اتنا سرپرائزنگ لگے گا کہ وہ اس کو اسلام نہیں مانیں گے. جو امام لے کر آ رہے ہیں اس کو اسلام نہیں مانیں گے، جو کمیونٹی میں چل رہا ہے وہ ہے اسلام. یہاں تک کہ آپ نے ساری زندگی یہ حدیث سنی ہے کہ جب امام اپنا جہاد شروع کریں گے، جو کربلا کا ریونج ہے، ہر مومن کو امام کا ساتھ دینا، خود مومنین امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے، اور اس لیے اگینسٹ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ جو میسج لے کے آ رہے ہیں ہم نے آج تک نہیں سنا، ہم اسے اسلام نہیں مانتے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اصل میں اسلام وہی ہے جو امام لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان اور شاید ایسٹ افریقہ میں بھی جو ہم لوگ وہاں پہ ملاوٹ والی جعلی یا غلط قسم کے کھانے کھاتے ہیں اب ہم سے پیور کھانے نہیں کھائے جاتے ہیں, ہم بیمار پڑ جاتے ہیں, ہم فیک اسلام میں اتنی زندگی گزار چکے ہیں کہ اب ریئل اسلام ہم کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا. اس پر عمل کرنا تو چھوڑیں, جب قاری امام بتائیں گے یہ اسلام ہے ہم کہیں گے یہ اسلام نہیں. تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا, کون سا اسلام جو اللہ نے بھیجا ہے؟ ایک اسلام اللہ میڈ ہے, ایک اسلام وہ ہے جو مین میڈ ہم نے بنا لیا, ٹیلر میڈ اسلام, اپنی ضرورت کے حساب سے اسلام. زمانے کے امام کا سب سے زیادہ مشکل جو آبسٹیکل آئے گا, جو پرابلم آئے گا, وہ یہ نہیں ہے کہ نان مسلم کو کیسے مسلمان کرے, 12 امامی اس ناشری شیعہ کو کیسے مسلمان کرے. اور ریزن کیا؟ ریزن یہ ہے کہ ہم بھول گئے کہ اسلام کیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کمیونٹی میں ہے وہ اسلام, جو ہمارے بزرگ نے ہم کو ٹرانسفر کیا وہ اسلام, جو ہمیں سوٹ کر رہا ہے وہ اسلام ہے. دیکھیے چھوٹی سی سائن جو میں 3-4 دن اس لیے پڑھ چکا ہوں کہ یہ آج کا بڑا پرابلم بن رہا ہے کہ مرجے جو اسلام کا اسپیشلسٹ ہے آج کے زمانے میں وہ فتوا دیتا ہے, ہم اسے قبول نہیں کرتے. بھائی اگر مرجے سے بھی ہم کو اسلام نہ ملے تو کہاں سے ملے گا اسلام؟ آج آپ دیکھیے, لیکن یہ ٹاپک انشاءاللہ کل نہیں پرسوں آئے گا, آج صرف اتنی سی بات کہ صحیح اسلام. شب جمعہ خالی زمانے کے امام کو اس طرح یاد نہیں کرنا ہے کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن, یہ بھی یاد کرنا ہے ان کا مشن کیا, وہ اسلام کیا. جیسے یزید کے زمانے میں لوگ بھول گئے تھے کہ ایکچوئل اسلام کیا, لوگوں کو یہ میسج ریمائنڈ کرانے کے لیے حسین کو اپنا اور اپنی اولاد کا خون دینا پڑا اور زینب کی چادر دینا پڑی. زمانے کے امام کا مشن بھی اتنا مشکل ہوگا, اور وہ ایکچوئل اور حقیقی اسلام کیا, وہ یہ ہے کہ جو اللہ کہہ دے اکارڈنگ ٹو اللہ ول آپ کو ایکٹ کرنا, نہ یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے, نہ یہ دیکھنا ہے کہ کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. اور یاد رکھیے اس اسلام کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ بڑا فلیکسیبل ہے. واقعا اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے اسلام اپنے واجبات چینج کر دیتا, نماز کے واجبات چینج ہو جاتے, روزہ معاف ہو جاتا, حج پر جانا واجب نہیں رہتا, اور اپنے حرام آپ کو اجازت دیتا ہے. ایکسٹریم کیسز میں شراب کی اجازت ہے کہ نہیں, سور کے گوشت کی اجازت ہے کہ نہیں, عورت کو بے حجاب ہونے کی پرمیشن ہے کہ نہیں, لیکن جہاں پہ اللہ کہے اپنی مرضی نہیں چلے گی, صرف اپنی ذرا سی لگژری کے خاطر چینج نہیں کیا جا سکتا. ایکچوئل اسلام تو ایسا. اچھا ایک جملہ میں اور کہہ دوں, بلکہ دو جملے, اور پھر یہ اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں. نمبر ایک, ہمارے یہاں بھی, ہمارے یہاں آج کل نیکیوں کی جو ایک لسٹ ہے نا اچھے کام, وہ بہت ہی لمیٹڈ. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, بس یہی نیکیاں. پہلے تو اس میں والدین شامل تھے تو والدین بھی اس لسٹ سے نکل گئے, لیکن نیکیاں بہت ساری. جیسا یہ سٹوری آپ کو بتائے گی, جس کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اینڈ میں میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا, وقت میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا, ایکسپلینیشن کل آئے گی. لیکن نیکیاں, مجھے نماز روزہ ہے اس کے علاوہ بھی. اور ایک دوسری بات یہ یاد رکھی کہ آج کی شب جمعہ اس کی ایک اور کریکٹرسٹک, اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات تمام انبیاء, تمام ملائکہ کربلا محلہ میں امام مظلوم کے روزے کی زیارت کو جاتے ہیں. ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء اور آسمانوں پر اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے, آرڈر دیا جاتا آج تمہیں کربلا جانا. لیکن جو میں نے حج اور نماز کے لیے ایک جملہ کہا تھا, پھر ریپیٹ کر دوں، میں حج کی امپورٹنس کم نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں نے یہی بتانا چاہا تھا کہ جو حج کے بینیفٹ ہیں وہ نماز سے بھی ملتے ہیں. سارے ملائکہ، سارے فرشتے، 1,24,000 انبیاء، اور جس جس کو اللہ نے اس دنیا میں حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، کیپیبلٹی دی ہے، وہ کربلا جاتا شب جمعہ. یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب. لیکن کچھ ایسے لکی یا خوش قسمت مومن ہوتے ہیں کہ امام مظلوم ان کے گھر میں آتے ہیں. ایک وہ ہے جو کربلا گیا امام کی زیارت کو، اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس خود امام چل کے آتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی ایک لسٹ ہے، لیکن میں جو واقعہ پڑھ رہا ہوں وہ تو کسی اور کانٹیکسٹ میں، کہ اسلام نام ہے ٹوٹل اوبیڈینس، اسلام نام ہے ٹوٹل سبمیشن کا. اور آج بھی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، مگر اس کے اندر یہ دو تین اور میسیجز بھی مل جائیں گے جس کی ایکسپلینیشن آج نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ کل. دیکھیے، یہ ہے اسلام. ایسا مسلمان ہو تو جب زمانے کے امام آئیں گے تو وہ امام کو ویلکم کرے گا. کیسا؟ ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، حجت الاسلام آغائے حسین انصاریان. کل میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی رسول اللہ کے ٹائم پیریڈ کی، اور ایک اسٹوری پڑھ رہا ہوں اپنے اس زمانے کی. اسلام اس وقت، اسلام اس وقت. جو بھی اسلام پہ عمل کرے گا، کل بھی اسے بینیفٹ مل رہا تھا، آج بھی اسے بینیفٹ ملے گا. یہ ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. ہمارے ذہن سے یہ لفظ ہی نکل گیا کہ اسلام پر عمل کرنے سے برکتیں ملتی ہیں. دیکھیں، اس افریقہ میں شاید اس وقت پیسہ لوگوں کے پاس کم ہو، لیکن کتنی پیسفل زندگی تھی. اور آج چاہے پیسہ بہت زیادہ ہو، لیکن کیسا ٹینشن اور ڈپریشن کا ماحول. اس لیے کہ اس وقت لوگ نیکی کرتے تھے. آج اگر ایک مومن دوسرے مومن کو لفٹ بھی دیتا ہے تو اس کا چارج کرتا ہے. خیر کی بہت ساری باتیں ایک مجلس میں جمع نہیں ہو سکتی. مومن کی مدد کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا. ہر چیز کی ایک فیس ہوتی، ہر چیز کا ایک چارج ہوتا. تو اللہ بھی پھر آپ سے پلٹ کے کہے گا، لیکن نہیں، ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے. آغائے حسین انصاریان، کل کی مجلس 1400 سال پہلے، آج کی مجلس ہمارا کرنٹ پیریڈ. اسلام وہی ایک اسلام، بینیفٹ وہی ایک بینیفٹ. یہ اپنے استاد کا، یہ جو میں اسٹوری اس وقت پڑھ رہا ہوں یہ ریئل اسٹوری ہے، کوئی فکشن نہیں. لیکن دو جنریشن میں جا کے یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا. آغائے حسین انصاریان ایران کے ایک حجت الاسلام کیٹیگری کے ایک بہت ہی فیمس عالم، اور وہ یہ اسٹوری شروع کرتے ہیں اپنے ٹیچر اور اپنے حوزہ علمیہ کے استاد سے. ہم حوزہ علمیہ، وہاں پہ ان کے استاد اس زمانے میں ٹیچ کرتے تھے. یہ بات ہے ارلی 50s کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغائے حسین بروجردی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. کتنی عظیم شخصیت ہے یہ مرجعیت. آج بھی جو اس مجمع میں 60+ کے مومن یا مومنہ، وہ آغائے حسین بروجردی کی تقلید کر چکے، بلکہ میں بھی بہت سے لوگوں کی فرسٹ تقلید ہی آغائے بروجردی کی تھی. غالباً ایسٹ افریقہ میں تقلید کا بڑے پیمانے پر ایک وائڈ کنسپٹ آغائے بروجردی کے حوالے سے پہنچا، اور بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی پوائس. جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا ان کو پتا ہے کہ کتنا نورانی چہرہ تھا. اور جو اس وقت کی دنیا میں، جو کرنٹ دنیا میں ہمارے جہاد چل رہے ہیں، شیعہ جہاد، انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے ڈائنامک پرسنالٹی آغائے بروجردی کی تھی. ایران کے اسلامی انقلاب میں امام خمینی کے علاوہ اس کے بعد کا جتنا رینک تھا، چاہے وہ شہید مرتضی مطہری، اور چاہے وہ شہید آیت اللہ بہشتی، اور چاہے وہ آیت اللہ خامنائی ہو، کرنٹ رہبر، یہ سب آغائے بروجردی کے شاگرد تھے. لبنان میں بھی جو سیٹ، جو بیج بوئے تھے امام موسیٰ صدر نے، آغائے بروجردی ہی نے تو ان کو لبنان بھیجا تھا. تو غرض یہ کہ انتہائی ایکٹیو کرنٹ دنیا کا سینس رکھنے والے اور ساتھ میں انتہائی پوائے سے متقی مر گئے. اور ایک بات اور کہہ دی جائے, اچھا ان کی پرسنالٹی اتنی گریٹ تھی کہ لوگ ایک جملہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگرچہ وہ نان سینس, وہ ایسٹ افریقہ میں نہیں کہا جاتا لیکن انڈیا اور پاکستان میں میں نے سنا, اور وہ یہ کہ بہت سے ایسے لوگ جو تقلید کرتے تھے آغا بروجر جی کے بعد انہوں نے تقلید چھوڑ دی, کہا کہ اب نہ ایسا مرجے آئے گا نہ ہم کسی کی تقلید کریں گے. اور یہ غلط. اور یار دور میرا آغا محسن حکیم کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا ایسا مرجے نہیں آ سکتا, آغا خوئی کے بعد بہت سے لوگوں نے آغا سیستانی کو کنڈیم کرنے کے لیے یا ان کا اسٹیٹس کم کرنے کے لیے کہا, جی وہ آغا خوئی والی بات تو نہیں ہے. ہر دور میں یہ کہا گیا اور یہ غلط فہمی, لیکن آج کا ٹاپک نہیں. آغا بروجر جی کمپلیٹ شیعہ, یہ جملہ میں نے جو کہا کمپلیٹ شیعہ, بلکہ میں اس کو چینج کر دوں, دجالی شیعہ نہیں ہے جو ہر چیز کا خالی ایک مرجن دیکھتا, حوزہ علمیہ کو چلانے والے مرجع وقت, ایسا پولیٹیکل سینس رکھنے والے کہ ایران سے لے کے لبنان تک جہاں بھی اسلامک موومنٹ ہے سب کے پیچھے آغا بروجر جی کی پرسنالٹی, اور دوسری جانب خود مرتضیٰ متحری شہید یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے حوزہ علمیہ قم میں تو ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہم کو یہ نظر آئی کہ ہمارے یہ استاد اشتہاد کی جو کلاس کنڈکٹ کرتے ہیں آغا بروجر جی, ایج ان کی 90 سے زیادہ, لیکن ان کی آئی سائٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جوانی میں بھی لوگوں کی آنکھوں کی طاقت اتنی نہیں ہوتی, یعنی جو اخبار وغیرہ نیوز پیپر اس کی جو فائن پرنٹنگ ہے اسے ہی بغیر روشنی کے خالی مون لائٹ میں جا کے باہر پڑھ لیتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا, نہ گلاسز نہ کوئی اور اس قسم کی ایج, اور 90 کے باہر جب ان کی ایج 90 کے اوپر ہو چکی فل مون باہر جا کے بیٹھے اخبار سے بھی زیادہ فائن پرنٹ وہ پڑھ رہے ہیں, تو ایک حیرت بھی ہوں. اور علماء کے حوالے سے جب کبھی ایسی کوئی بات لوگ دیکھتے ہیں تو ایک سوال ضرور کرتے, وہ بھی آج کا ٹاپک ہونا چاہیے, لیکن کیسے پوسیبل ہے کہ 45 منٹ کی مجلس میں یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں, وہ کیا ٹاپک ہونا چاہیے؟ دعا. علماء کے حوالے سے جب لوگ جسٹ لائک میریکل کوئی ان یوزول بات دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپیشل دعا ہو, شب جمعہ دعا کی رات, آج دعا بھی کرنا. تو اب یہ اسٹوڈینٹس, اب یہ وہ جنریشن ہے شہید مرتضیٰ متحری کی جو ابھی لیٹ 30s میں ہے اور ان کے گلاسز لگ گئے, اور وہ 90 کراس کر چکا ہے آغا بروجر جی. چنانچہ ایک دن ایسا ہی جب ریلیکس موڈ میں تھے آغا بروجر جی, ان لوگوں نے جا کے کہا کہ اس کا ریزن کیا ہے, جو بڑی انیوزول سی بات ہے کہ 90 سال سے زیادہ کی ایج, چلے اس لائٹ میں آدمی اخبار پڑھ لے تب بھی سمجھ میں آتا, لیکن خالی مون لائٹ میں کوئی دعا ہے یا کوئی خاص میڈیسن آپ لیتے ہیں کیا آپ ہمیں اس میں شیئر کریں گے؟ کہا کہ نہیں, دعا تو نہیں. ٹھیک ہے, ایک آیت ہے قرآن کریم کی, کہا جاتا ہے کہ آئی سائٹ کو بڑھانا ہے تو اسے پڑھی, ٹھیک ہے. دعائے جوشن کبیر کا جو 100 پورشن ہے ان میں سے ایک آنکھوں کی روشنی کے لیے, لیکن کہا کہ یہ جو میری آئی سائٹ تم دیکھ رہے ہو اس کا ریزن نہ کوئی دعا ہے نہ کوئی ڈرگ یا میڈیسن ہے. ان ڈائریکٹ وے میں دعا کہہ سکتے, کہا پھر کیا ریزن کیا؟ کہا جب میری جوانی تھی میں یوتھ تھا, حوزہ علمیہ میں انٹر ہوا تھا, اس وقت قم میں حوزہ علمیہ تھا بھی نہیں, لیکن ایک دم میں سیریس بیمار پڑ گیا, میرا ٹائیفائڈ خراب ہو گیا, سب سے زیادہ افیکٹ میری آنکھوں پہ آیا, 18 سال کی میری ایج ہے 18, اور میں یہ اس طرح کی لائٹ میں بھی بہت ہی بولڈ پرنٹ ہے وہ نہیں پڑھ سکتا تھا, جیسے مثلا فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ ممبر سے پلر نظر نہیں آتا, اب میں گھبرا گئے, میرے پاس ایک مشن تھا ایک ٹارگیٹ تھا کہ مجھے مرجے بن کر اسلام کو اور امام زمانہ کو سروس دینا, اور 18 سال کی ایج میں, آل دو مرجع کی سب سے بڑی صلاحیت ہوتی ہے اس کی عقل. اگر آنکھ کی روشنی چاہیے ریسرچ کے لیے. میں رویا اور بہت رویا, اور بار بار اپنے زمانے کے امام کو پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ مولا مجھے اپنے لیے نہیں, اسلام کو سروس دینے کے لیے کم از کم اتنی آئی سائٹ تو چاہیے جتنی ایک نارمل انسان کی. بکس پڑھنا, ریسرچ کرنا. چالیس راتیں میں زیارت وارثہ کا عمل کیا. زیارت عاشورہ کا تو ہے ایک عمل, ایک زیارت وارثہ کا بھی عمل ہے. ایک رات 40th night کوئی میرے سامنے نہیں آیا, مجھے میسج ملا خواب کہ کل چہلو میں اربعین بروجر سٹی جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں سے جو جلوس نکل رہا کل اس جلوس کو اٹینڈ کرو, اور جب یہ سٹی سینٹر میں رکے گا اور وہاں پہ عزادار حسین ماتم کریں گے تو انڈیا میں, پاکستان میں, ایران میں ماتم کرنے والوں کے سر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے. جب کسی عزادار کے سر پہ مٹی گرے اور اس سر پہ مٹی اور پھر وہ مٹی اس کے باڈی سے ٹچ ہو کے گر رہی ہو, ذرا سی مٹی لو اور اپنی دونوں آنکھوں میں جس لائک سرما لگا لو. میں نے اس پر عمل کیا ہے اور 18 سال سے لے کے آج 88 کا ہو گیا ہوں. ایک دم میری آئی سائٹ اتنی بڑھ گئی کہ جوانی میں بھی کسی کی وہ آئی سائٹ نہیں ہوتی ہے جو اس بڑھاپے میں. یہ اس حسین کا جو ٹوٹل نور ہے, اس حسین کا ماتم کرنے والے کے باڈی سے ٹچ ہونے والی مٹی کا اثر ہے کہ آج میری آنکھیں تم اتنی طاقتور دیکھ رہے ہیں. اتنا عظیم مرجے, ساری دنیا شیعت ان کی تقریب کرتی تھی اور وہ خود بتا رہے اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس. اچھا اس ٹائپ کے جو دوا ہوتی وہ امام جس کو بتائے خالی اسی کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ بتا رہا کہ ہمارے مراجع کے پاس عزاداری اور ماتم کرنے والے کا اسٹیٹس کتنا ہائی. جیسا کہ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہا کہ اسلام میں کچھ چیزوں میں خاصی فلیکسیبلٹی. نماز کا ایک طریقہ ہے, افریقہ میں نماز پڑھے کہ انڈیا میں نماز پڑھے کہ نجف میں نماز پڑھے کہ کربلا میں نماز پڑھے کہ لندن میں, طریقہ سب کا ایک ہوگا لیکن کچھ چیزوں میں اسلام نے فلیکسیبل رکھا. عزاداری امام کی ہے, ماتم حرام نہ ہو, اگینسٹ شریعت نہ ہو. جو آدمی جس انداز سے ماتم کرے چاہے ہم اس سے ایگری کریں کہ نہ کریں, لیکن ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. یہ من کی بات ہے جس طرح سے ایک انسان حسین کا غم منائے. اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو باپ کو ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیتے کہ اس طرح رونا ہے کہ اس طرح رونا. کوئی حرام کام نہ کرو, جس طرح سے تمہارا دل چاہے اپنے بیٹے کا غم کرو. تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ تو ضمناً آ گئی ورنہ اس پہ تو پوری مجلس ہونی چاہیے اور انشاءاللہ شاید شب عاشور اس پہ ڈیٹیل بات ہو. یہ آ گئے بروجر بھی کمپلیٹ شیعہ. عزاداری کی امپورٹنس کو ہم تک پہنچانے والے, شریعت اور فقہ کو اتنا جاننے والے کہ ساری دنیا ان کی تقلید کرتی, لیکن گھر میں بیٹھنے والے نہیں, اتنا زیادہ کرنٹ افیئر سے ٹچ میں رہنے والے کہ لبنان سے لے کے ایران تک کے سارے اسلامک موومنٹ ان کے پیچھے ان کی پرسنالٹی. یہ آ گئے بروجردی کا واقعہ. مرجے کی زیارت خود ایک ثواب رکھتی. صحابی نے کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں, آپ مدینے میں ہیں اور میں اسلامی دنیا کے ایک بہت دور کے ٹاؤن میں رہتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں, زیارت نہیں کر پاتا ہوں. کہا تمہارے شہر میں کوئی پوائس عالم ہے؟ کہا ہے. کہا کسی متقی عالم کے چہرے کی زیارت اتنا ہی ثواب رکھتی ہے جتنا ہمارے چہرے کی زیارت. تو آپ مرجے تو سب سے بڑا عالم آگئے حسین انصاریان کے استاد کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا جو حوضہ علمیہ میں میری ڈیوٹی تھی, جو لیکچرز مجھے دینا تھے, جو لیسن مجھے ٹیچ کرنا تھے, آج کی ڈیوٹی پوری ہو گئی, شام کو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جب میں مرجے کے گھر میں انٹر ہو رہا ہوں, اب مرجے جو ٹائم رکھتے ہیں جس میں ہر آدمی آ کے زیارت کرے, تو کچھ لوگ جا رہے ہیں تو زیارت کر کے آ رہے ہیں. میں انٹر ہو رہا تھا آگے بروجر جی کے کمرے میں, بہت ہی سمپل, بہت ہی سادہ ان کا مکان. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر آ رہا. خیر یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں لے کے ہی آدمی, بڑی عجیب حالت میں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آج سے مور دین 50 ایئرز ہاف اے سینچری پہلے کی بات, جب دنیا اتنی خراب نہیں ہوئی تھی, جب میڈیا نے ہمارے ایتھکس کو اتنا زیادہ نہیں بگاڑا تھا. اور ایران میں تو بہرحال پاکستان میں علماء اور مراجع کا ایک احترام ظاہری طور پہ ہوتا. یہ آدمی جو باہر نکل رہا ایسی اس کی کلوڈنگ, مرجے کے پاس جائے, مجلس میں جائے, مسجد میں آئے, آدمی ایک ڈیسنٹ ٹائپ کی کلوتنگ میں آتا, یہ آدمی خالی انڈر گارمنٹ پہنے ہوئے چلا رہا, ایک بنیان ایک انڈر ویئر بس. مرجے کے پاس سے آ رہا ہے, کسی سوئمنگ پول سے نہیں آ رہا. خیر ابھی مجھے سینمور کے مجمع میں تو نظر نہیں آئے لوگ, امریکہ میں آہستہ آہستہ مجلس میں آنے والوں کے لباس بھی بدل رہے ہیں. گرمی بہت ہے, شارٹ اور مائیکل جیکسن ٹائپ کی جو ٹی شرٹ ہوتی ہے. وہ کنسپٹ ہی نکل گیا کہ جب ہم صف ہزار پہ بیٹھے ہیں تو حسین کی ماں فاطمہ بھی یہاں آ کے بیٹھی اور ہم کو دیکھ رہی ہیں. یہ آہستہ آہستہ کیلکولیٹڈ طریقے سے ہمارے دماغ بدلے جا رہے, برین واش کیا جا رہا. لیکن 50 سال 55 سال پہلے تو نارتھ امریکہ میں بھی لوگ ایسا ڈریس نہیں پہنتے تھے, عام زندگی میں نہیں پہنتے تھے. کہا یہ کہ مرجے کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ آدمی جو باہر آ رہا دیکھا کہ خالی انڈر گارمنٹ, ایک بنیان, ایک ذرا سی بڑی انڈر ویئر شارٹ اور بس, ایسا ڈریس پہن کر. اس وقت ایران میں سوئمنگ پول میں بھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ ہم مرجے اور کم میں. بہت حیرت ہوں. یہ انٹر ہو گئے آگے بروجر جی کے کمرے میں, لیکن سرپرائز, یہ کون آدمی. اور پھر مرجے کے رائٹ لیفٹ علماء بیٹھتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ عام مومنین جو زیارت کے لیے آئے, کیونکہ یہ حوزہ علمیہ کے ایک بہت بڑے ٹیچر. تو آگے بروجر جی کے رائٹ سائڈ پر علماء کی جو ایک لائن تھی اس میں ان کو جگہ ملی, یہ جا کے بیٹھ گئے. مگر جو دوسرے علماء وہاں بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے کہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی. ٹھیک ہے, آغائے بروجر جی کے گھر میں مہمان آیا, وہ خود بولیں گے تو برا ہوگا, لیکن آپ لوگ امر بالمعروف نہیں انل منکر اتنی سلسات میں ہونی چاہیے کہ ابھی ابھی ایک آدمی جو یہاں سے نکلا وہ ایسا لباس پہن کے گیا, ڈریس کوڈ ایسا ڈریس اس کا تھا کہ آدمی ایسا ڈریس پہن کے اپنے رشتے داروں کے سامنے نہیں جاتا. کہاں یہ کہ مرجے کے پاس آ رہا, اور آپ میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن اتنا آپ کے علم میں ہے نا کہ اگر کوئی عورت بے حجاب مرجے کے پاس جا رہی ہے یا روزے میں جا رہی تو آل دو وہ کتنی ہی بے حجاب کیوں نہ وہاں پہ اسے ایک چادر اڑا دی جاتی. تو بھائی آپ میں سے کوئی آگے بڑھتا اور اسے کپڑے دے دیتا, اپنی ابا اتار کے دے دیتا. مرجے کے پاس اس طرح بنیان پہن کے اور انڈر ویئر پہن کے نہیں آتے. اب یہ تو بات کر رہے ہیں, یہ آبجیکشن کر رہے ہیں, یہ کریٹیسائز کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو. انہوں نے کہا کہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہے اس کا. میں نے کہا بیک گراؤنڈ کیا؟ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے خراب لباس میں مرجے کے پاس سے جا رہا. تو آپ نے اس کو جاتے دیکھا؟ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا وہ کس طرح آیا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں تھا, لیکن جس طرح جا رہا اسی طرح آیا ہوگا. کہا نہیں, آیا تھا تو بہترین لباس کے اندر فل ڈریس کوڈ کو کا خیال کرتے ہوئے. اب ذرا سا سرپرائز ہو کہ اس طرح سے پورے کپڑے پہن کے آیا تو یہاں کیا اس کے اوپر ایسی ٹریجڈی گزری؟ کہاں چلے گا اس کے کپڑے؟ کہا سنیے, جب یہ آیا تو ہم یہاں بیٹھے تھے, اس نے آ کے اپنا انٹروڈکشن کرایا. یہ تہران شہر کا ایک مشہور بہت ہی فیمس غنڈا تھا. غنڈے کا لفظ گجراتی میں بھی چلتا ہے نا, یہ غنڈا تھا, بلکہ غنڈا بھی نہیں, باقاعدہ یہ چیف تھا گینگسٹر کا. اس کا بہت بڑا گینگ تھا تہران میں, چوری ڈاکہ لوگوں کا مال لوٹنا, جیسے شکاگو میں ہوتے ہیں کہ سینے پہ آپ کے پسٹول رکھ دیا, اگر کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو مار دیا. کیوں نہیں, ہمارے علاقے میں آ رہے خالی جیب آ رہے ہو, کچھ نہ کچھ لے کے آنا. تو کر دیے کہ اس کا پورا ایک گینگ تھا تہران کا, بہت ہی پاورفل ٹائپ کا گینگ. ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹتا رہا, لوگوں پہ ظلم کرتا رہا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, اس نے ڈیٹیل نہیں بتائی. ایک دم سے اس کے اندر ایک کنورژن آیا اور اس نے توبہ کی. توبہ کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, یہی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. جب بھی آدمی اپنے گناہ کو ریئلائز کر کے توبہ کر دے, اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ بینیفٹ ہے اس لیے کہ آپ رسول اللہ کی امت میں, حضرت موسیٰ کی امت میں توبہ اتنے جلدی قبول نہیں ہوتی تھی. اب اس نے توبہ کر لی, ہو سکتا ہے وہی آیت پڑھی ہو, تو اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوا, ہو سکتا ہے کسی کا لیکچر, ہو سکتا ہے کوئی اسپیچ. یہ انسان کا جو دل ہے نا, ہیومن ہارٹ, پتہ نہیں کیسے یہ کنورٹ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی لاجک نہیں. کبھی رسول اللہ پورا قرآن سنا دے, ابو جہل پہ اثر نہیں ہوگا. اور کبھی یہ شرابی کوئی بات کہہ دے اور انسان چینج ہو جاتا. اسی لیے کہا کہ امر بالمعروف ہمیشہ کنٹینیو کرو. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ فلا آدمی چینج نہیں ہو سکتا. ہم نے اتنے بڑے بڑے غنڈے اور بدماش چینج ہوتے دیکھے, بلکہ بہت ہی زیادہ ڈرتے ڈرتے جملہ کہوں, جو نمازی لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو کنوینس کرنا زیادہ مشکل ہوتا. وہ سمجھتے نماز پڑھ لی, اب ہمیں پرمیشن مل گئی ہر گناہ کرنے کی. شرابی کو چینج کرنا پھر بھی ذرا سا آسان ہوتا. یہ ایک الگ ٹاپک, غرض یہ چینج ہو گیا. لیکن ایسا چینج نہیں ہوا جیسی توبہ ہمارے یہاں لوگ کرتے. ہمارے یہاں توبہ کا کنسیپٹ کیا, ساری زندگی گناہ کرو, بس کہو سمجھے توبہ ہو گئی, ختم بات. 70 ٹائم استغفر اللہ کہہ دیا, ختم. نہیں, اس نے توبہ جب کی تو ریئل توبہ. ریئل توبہ کا مطلب کیا, آپ کی ساری پراپرٹیز جس نے بیچ دی, حتیٰ یہ رہنے کا مکان وہ بھی بیچ دیا, اور اپنی فیملی کو لے جا کے ایک دوست کے گھر میں رکھا, بیوی کے سارے زیورات بیچ دی. اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن اس زمانے کی تھی, گاڑی ہوگی, گھوڑا ہوگا, سب بیچ دی. بینک میں جتنا کیش تھا سب نکالا, جتنے اس کے شیئرز وغیرہ تھے وہ سب لی. باقاعدہ اتنا اس کے پاس کیش ہو گیا کہ پورا ایک سوٹ کیس نوٹوں سے بھر گیا. یہ 50 سال سے بھی پہلے کی بات. اور یہ سارا سوٹ کیس سے لے کر مرسیڈیز 200 پہ بیٹھنے والا, یہ جو بھی اس کا لیٹسٹ ورژن ہو مجھے تو نہیں پتا, تو خیر اس میں بیٹھنے والا ایک تھرڈ کلاس کی کوچ میں جو سب سے چیپسٹ تھی, اس میں بیٹھ کر تہران سے قم پہنچا. اور آیت اللہ بروجر جی کے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا. کوئی فکشن نہیں ہے, ریئل واقعہ. اور جن عالم نے اس واقعے کا اینڈ دیکھا ہے, حجت الاسلام آغا حسین انصاریان, وہ آج بھی زندہ ہے اور یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی اس کا پہلا ہاتھ چل رہا ہے, جو ان کے استاد کی سٹوری. کہہ رہے کہ آغا بروجر جی کے پاس جو علماء بیٹھے, انہوں نے کہا یہ آپ نہیں آیا, پورے لباس کے ساتھ, ہاتھ میں سوٹ کیس تھا. آغا بروجر جی کو سلام کیا اور اس کے بعد رونے لگا اور اپنے گناہ بتا کے توبہ کرنے لگا. آغا بروجر جی نے اس کو روک دیا. یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں گناہ کرنا بھی حرام ہے, اور اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو کسی کے سامنے اس کو ریپیٹ کرنا بھی حرام ہے. مرجے کے سامنے بھی اپنا گناہ بتانے کی ضرورت نہیں, یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ. مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جتنی سٹوری بتانا اتنی بتاؤ. یہ کتنا بڑا فرق ہے اسلام اور کرسچینٹی کا. وہاں جانا پڑے گا آپ کو پادری کے پاس اور فادر کے سامنے اپنے گناہ کا کنفیس کرنا ہے. شریعت کہتی ہے مرجے کو بھی, مرجے تو مرجے, امام کو بھی نہ بتاؤ, امام بھی منع کرتے. لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی, پہلے سٹوری کمپلیٹ ہو. یہ آغا بروجر جی کے پاس آیا, انہوں نے کہا رک جاؤ, جو گناہ کیا تم جانو اللہ, ہر گناہ قابل معافی. کہا لیکن میں نے خالی حقوق اللہ نہیں توڑے ہیں, حقوق الناس کی بھی مخالفت کی. اللہ کا حق وہ آسانی سے معاف ہوتا ہے, بندوں کا ذرا مشکل سے. پیرنٹس پہ ظلم کرنے والا, یہ بات یاد رکھے. البتہ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا بعض اوقات ایسے پریکٹیکل پرابلم ہوتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس کو چھوڑ کے آنا پڑتا. موقع ملا تو آج کی مجلس کے آخر میں بتاؤں گا, ورنہ کسی ایک دن اس کا جواب آ جائے گا. فی الحال یہ آج کی بات تو کمپلیٹ ہو جائے. کہا کہ حقوق الناس بھی میں نے گناہ کیے ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے کسی کا ایک تومان یعنی ایک پینی حق دبایا تو اس وقت تک میرا گناہ معاف نہیں جب تک اسے واپس نہ کروں. تو میری ساری پراپرٹی, میرے سارے ایسٹ, میری بیوی کا زیور, میری سارے موٹر یا کاریں, یہ سب کے سب حرام مال سے تھا. میں نے حلال تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہے آج تک.
جتنا کمایا حرام کمایا، غنڈہ، بدماش، گینگسٹر، ڈرگ کا کام کرنے والا، لوگوں سے مال لوٹنے والا، یہ سارا کا سارا حرام. اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یا تو ایکچوئل آنر کو واپس کرو. ایک غنڈے کو جو مسئلہ معلوم ہے وہ نماز شب پڑھنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا. کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک کہ اس کے آنر کو واپس نہیں کروں گا میرا گناہ معاف نہیں، اور اگر آنر کا پتہ نہ چلے تو یہ مال کہلاتا ہے رد مظالم، مرضی کو دینا پڑتا. ہم مرضی سے فتویٰ لینے کو تیار نہیں ہیں یا اپنی ساری پراپرٹی مرضی کو دینے کو تیار، کیونکہ وہ اسلام کو جانتا ہے. اور ہمارے پاس لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، سوائے نام کے اسلام کی کچھ ہی نہیں ہمارے پاس. سب سوٹ کیس لے کے آیا، کہا یہ سارا وہ حرام مال، کیونکہ کوئی غنڈہ اور بدماش اتنا کمپلیٹ ریکارڈ اپنے پاس نہیں رکھتا. کیا صبح 8 بجے میں نے کس کو لوٹا، 11 بجے میں نے کس کے سینے پہ پسٹول رکھا، 2 بجے میں نے کس کی جیب کاٹی، کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا. غنڈے بدماش کے پاس کیا سے ریکارڈ آئے گا؟ تو یہ ساری زندگی حرام پیسہ ہے پتہ نہیں کس کس کا. اور ایسے مال کا مالک صرف مرجے، یہ میں آپ کے پاس لے کے آیا. آقا بروجردی نے کہا، دیکھیے مسئلہ ہے تو مسئلہ، جب وہ خود آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مسئلہ بتانا واجب. آقا بروجردی نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم نے کوئی جائز اور حلال کام اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ کہا کچھ نہیں کیا، جب سے ہو سنبھالا اسی غنڈہ گردی میں، گینگ کو جوائن کیا، آج اس کا چیف بن گیا، سب گینگ وینگ توڑ دیا، لیکن ساری چیز میرے پاس حرام کی. تو کہا کہ اس کا مطلب جو ڈریس تم نے پہنا یہ بھی مال حرام کا. کہا کہ ہاں یہ بھی مال حرام کا. کہا جب یہ بھی مال حرام کا تو خالی بیوی کا زیور کا بیچنا انف نہیں، خالی پراپرٹی بیچنا انف نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، تم اس سے مالک نہیں ہے، یہ بھی اتار کے دینا پڑے گا. مسئلہ مسئلہ، ٹھیک ہے وہ انڈر ویئر مت اتارو، لیکن جو اوپر کا ڈریس ہے یہ اتار کے دینا واجب ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، اسی وقت مرضی کو دو گالیاں نکالتے کہ ایک تو ہم آئے آپ کو ملین اور بلین دے کے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہمارا ہاتھ چومیں. آج تو خمس دینے والا بھی مرضی سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، خمس کا ہم سے کیا تعلق، شہزادی کا مال ہے، اہل بیت کا حق ہے جو ان کے نائب کو پہنچا رہے ہیں، اس میں ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے. پھر ایک تو یہ کہ ہماری رسپیکٹ کی جائے، پھر جتنا ہم دیں پورا نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ 50% تو ہم کو واپس کر دیں. ایمان کے مال سے کام کریں اور پوری قوم کے سامنے دھوس جمائے کہ دیکھو ہم ہیں کتنے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے. لیکن وہ ٹاپک ابھی رہیں گے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا ان سے. آقا بروجردی نے کہا کہ چونکہ تم سچی توبہ کرنے آئے ہو تو میری ڈیوٹی ہے تمہیں پورا مسئلہ بتاؤں، یہ کپڑے بھی تمہیں اتارنا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. ایک بار اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کوچ کا ریٹرن ٹکٹ دکھایا، کہا بس یہ چھوڑ دیجیے، اور اپنے کپڑے اتار کے ان کو دے دی، اور یہ کہہ کے وہ چلا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا گناہ معاف ہو گیا. ہم تو بس 70 مرتبہ استغفراللہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں گناہ معاف ہو گیا، اس نے کہا شکر ہے خدا کا. آقا بروجردی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسی سنسیئر توبہ. رسول اور امام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات کتنے کم ہیں، ریئر. کہا آج کے اس زمانے میں. ایک بار اشارے سے اسے بولا، کہا یہ تو چیپٹر کلوز، لیکن اب تم جا رہے ہو، بیوی بچے کسی اور کے گھر میں بیٹھے، کوئی تمہارے پاس جاب نہیں ہے، کیا کرو گے؟ کہا اللہ مالک. کہا نہیں، ایک چھوٹی سی رقم، ایک چھوٹا اماؤنٹ، بس 100 پاؤنڈ. کہا کہ یہ میرا پرسنل پیسہ ہے، میں تمہیں لون دیتا ہوں، جب حیثیت ہو تو یہ واپس کر دینا. اور یہ کہہ کے اسے رخصت کیا. وہ جب باہر نکلا، یہ اب آقا انصاریان کے جو سائڈ میں بیٹھے ہوئے آدمی میں کہہ رہے، یہی آدمی باہر نکلا جو آپ کو نظر آیا تھا. یہ جو اس کا انڈیسنٹ قسم کا ڈریس کوڈ تھا وہ اس لیے کہ آقا بروجردی نے اس کے کپڑے اتروائے. اب بات ختم ہوگی. آقا حسین انصاریان کہتے کہ میرے ٹیچر کئی بار اپنے لیکچر میں یہ واقعہ ریپیٹ کیا کہ ایسا بھی توبہ کرنے والا مومن آج کے اس دور میں ہے، خالی رسول اور امام کا پیریڈ نہیں. آج آقا حسین انصاریان کہتے ہیں کہ اب میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا اور اس لیول پر آ گیا کہ حوضہ علمیہ کی طرف سے مجھے ڈیورنگ رمضان اور محرم تبلیغ پر ڈفرینٹ سٹیز میں بھیجا جاتا، ایک بار میں تہران گیا. تہران سب سے بڑا ایران کا شہر تھا اور یہ شاہ کا زمانہ ہے لیٹ سیونٹیز, سب سے زیادہ کرپٹ شہر. چنانچہ وہاں کسی ان ایکسپیرینس عالم کو نہیں بھیجتے, جب خاصا ایکسپیرینس گین کر لیا ان کو تہران بھیجا گیا. اب جا کے انہوں نے دیکھا تہران ویسا ہی تھا کہ پیرس بھی تہران کے سامنے کچھ بھی نہیں, شاہ کے زمانے کا تہران. مگر پھر یہ دیکھ کہ تہران کے سرٹن ایریا جہاں پہ اتنے پوائس, اتنے ریلیجس لوگ کہ قم میں بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے. یقیناً وہ انکوائری کرتا ہے کہ آخر ایسے شہر میں کیسا. پتا چلا کہ اس تہران ایک ملینر ہے اور جو اپنا سارا پیسہ صرف ضروری خرچہ روک کر دین کے پروپیگیشن میں لگا رہا, تبلیغ کرتا, تبلیغ میں خود انوالو نہیں ہوتا, علماء کو بلاتا, اس لیے کہ جس کا کام ہے وہی کر سکتا. کوئی میڈیکل سینٹر ڈاکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا, لیکن اسلامی آرگنائزیشن, مسجدیں اور امام باڑے بغیر علماء کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ پبلک ہیلتھ یہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. چلا کے دکھائیے کوئی میڈیکل سینٹر جس میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو. وہ صحیح اسلام کو جانتا تھا کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پیسے والا پیسہ دے سکتا ہے, گائیڈ لائن نہیں دے سکتا, وہ ایک عالم ہی سمجھ سکتا. چنانچہ جگہ جگہ وہ چھوٹے چھوٹے اسلامی سینٹر قائم کرتا ہے, علماء اپوائنٹ کرتا ہے جو پبلش کر رہے ہیں اور اس کے افیکٹ آ رہے ہیں معاشرے پر. اب ان عالم کو بڑا شوق ہوا آغائے حسین انصاریان کو کہ شاہ کے اس زمانے میں اتنے کرپٹ تہران میں ایسا کون پیسے والا آ گیا, غریب لوگ تو پھر بھی دین کی خدمت کرتے, جا کے ان سے ملے. بہت ہی متاثر ہوئے, اس کا چہرہ بھی ایسا پوائس باہر نکل رہے تھے. تو تہران کے ایک آدمی نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کون آدمی, یہ وہی آدمی ہے جو آج سے 30 سال پہلے تہران کا گینگسٹر تھا, آغائے بروجردی کے پاس جا کے توبہ کی, انہوں نے اس کا ڈریس بھی اتروا لیا. اب یہ چینج ہوا تو ایسا چینج ہوا ہے, چنانچہ اس سے ان کو محبت ہو گئی اور ریگولر اس سے ملنے جانے لگے. 10 سال گزر گئے, 87 وہ سال تھا جب 17 ربیع الاول کو رسول خدا کی خوشحالی کی محفل میں اسٹین مور میں, یہاں پہ لیکن باہر مارکنگ, میں نے وہ محفل پڑھی تھی جس میں 2443 والی روایت پڑھی تھی. اسی سال آقا حسین انصاریان کہتے میں ہر سال تہران آتا ہوں 87 کی بات. ایک بار مجھے اس آدمی کا میسج ملا, وہ جو گینگسٹر تھا, کہ میں آپ بہت بیمار ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں. یہ تھرسڈے تھی, میں نے کہا اچھا کل نماز کے بعد آؤں گا, جمعہ نماز کے بعد. اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا کہ اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کل رات شب جمعہ ہمارے بابا کا انتقال ہو گئے اور بڑے عجیب طریقے سے موت ہوئی. آدھی رات کے قریب جب ہم دعائے کمیل اور زیارت وارثہ پڑھ کے بیٹھے تھے, بابا نے سب کو بلایا اور کہا کہ بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میرا آخری وقت آ گیا ہے, اب میں جانے والا ہوں. اور پھر آسمان کو دیکھ کے ایک جملہ کہا, یہ کون آدمی ہے جو غنڈہ تھا, جو بدماش تھا, جو شرابی تھا, جو زانی تھا, جو جواری تھا, جو ہر وہ گناہ کرتا تھا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. آسمان کو دیکھا اور کہا اے ابا عبداللہ الحسین, آپ نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, بس آپ کی وجہ سے میں چینج ہوا ہوں اور میں نے اتنی سروس آپ کو فالو کرتے ہوئے دین کو دی, یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے. اب وہ جملہ سنیے جو میں نے کہا تھا, نیکیاں خالی نماز اور روزہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی. دنیا سے جاتے جاتے اپنی ول میں میں لکھ کے گیا ہوں, ایک آدمی کو ول میں 1/3 کا اختیار, اس سے زیادہ کریں. یہ میرے 1/3 ایسٹس ان نوجوانوں کی شادی کے لیے استعمال کیے جائیں جو شادی کی ایج کو پہنچ چکے لیکن حالات ایسے کہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ گناہ میں انوالو ہو رہے ہیں. اب یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک مجلس بنے گا. مولا لوگ کیا لکھتے ہیں وصیت میں, ہماری طرف سے حج کرا دو, ہماری طرف. دیکھیے واجبات باقی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی وصیت کی اتنی شاید ضرورت نہ ہو, شاید, میں مسئلہ نہیں بتا رہا. مسجد میں پیسہ دے دو. اور یہ کیا لکھتا ہے, نوجوانوں کی شادی, جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ مورلی کرپٹ ہو رہا, بہت بڑا پرابلم ہے ہماری قوم کا. اور آج سے 30 سال پہلے کی بات, اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی, اس کو ایک طرف رکھیے. کہا کہ یا باب دلہ الحسین, میں نے آپ کو فالو کیا اور میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے دین کے لیے سروس دی, اور یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی جتنا اسلام مجھے رائٹ ہی دیتا وہ میں نیکی میں دے رہا ہوں. مولا اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو آپ مجھے لینے آ جائیے. اور یہ میرا بابا کہہ رہا تھا کہ ایک دم میرے بابا کے چہرے پہ ایک اسمائل ایک مسکراہٹ آئی اور اس طرح کا فیس ہو گیا جیسے کوئی کسی کو دیکھے اور پہچانے. اور بے اختیار میرے بابا نے ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا, السلام علیکم یا عبداللہ, اے میرے آقا حسین آپ کو میرا سلام ہو. یہ کہا اور میرا بابا دنیا سے چلا گیا. تہران کا غنڈہ شرابی بدماش پورے پورے گینگ اور ریکٹ چلانے والا, ڈرگز میں انوالو, کیسینو کا اسٹیبلش کرنے والا, چوری اور ڈاکا. لیکن جب سنسیئر توبہ کی, سنسیئر توبہ, فراڈ والی نہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, ایسی توبہ کہ اگر مرجی نے کہا کپڑے اتارو تو اس نے کپڑے اتار دی. جب ایسی سنسیئر توبہ کی تو رزلٹ کیا نکلا کہ ساری دنیا آج کی رات حسین کے زیارت کے لیے جائے اور ایسے آدمی کو لینے کے لیے آقا حسین اس کے گھر پہ آ جائے. کیا کہنا اگر یہ دو تین چیزیں آدمی مینٹین کرے. نمبر ایک, ایسی سنسیئر توبہ. نمبر دو, حسین کے نائب یعنی مرجے کی ریسپیکٹ کرے اور یہ سمجھے کہ ہمارا اور مرجے کا ریلیشن کیا ہے. اور نمبر تین, اس طرح سے ساری زندگی حسین کو فالو کرے. خالی شب جمعہ زیارت وارثہ کے اینڈ میں کہہ دینا فیال اتنی کن تو محکم, اے کربلا والو کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ قربانی دیتا. کربلا کی قربانی دو گے؟ چہرے پہ گاڑی تو رکھی نہیں جا رہی, تمہاری بیوی سے اپنے سر پہ ایک اسکارف تو سنبھالا نہیں جا رہا, اپنے گھر کے اندر ذرا سا پائٹی کا ایٹموسفیئر تو تم سے بنایا نہیں جا رہا. مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اگر حسین کے ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بھوکا رہنا پڑتا, پیاسا رہنا پڑتا, شہر کو چھوڑ کے ڈیزرٹ میں آنا پڑتا, گھر کے ہیٹنگ والے ماحول کو چھوڑ کر تیر اور تلوار کربلا میں برداشت کرنا پڑتا. ہاں, جو صحیح کربلا کو فالو کرتا وہ ایسا ہوتا, اور جو صحیح کربلا کو فالو کرتا ہے, داڑھی کیا چیز ہے. میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ ہر سال ایام عزا کا پہلے دس دن حسین آپ کے گھر مہمان بنتے ہیں. عاشورے تک آقا حسین آپ کے مہمان ہیں, آپ کے پاس آئے ہوئے. اور مہمان جب آتا ہے تو آدمی اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتا. لیکن حج میں بھی ہم پہلی دعا یہ پڑھتے ہیں کہ اے خدا آج ہم تیرے گھر مہمان آئے, مہمان کو گفٹ دے. ہم اللہ سے گفٹ مانگتے ہیں. بابو سلام گیٹ نمبر 24 وہیں سے انٹر ہونا مستحب ہے نا, دعا مانگتے ہیں. اللہ کے گھر جاتے کہتے ہیں اے خدا مہمان ہے گفٹ دے, آج حسین آپ کے گھر مہمان آئے, آپ ان کو گفٹ دیجیے. اور کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا گفٹ یہ کہ ہر مومن اور مومنہ کم سے کم ایک گناہ حسین کے نام پہ چھوڑ دے. جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کہے کہ مولا میرا گفٹ یہ ہے کہ آج سے میرے چہرے پہ داڑھی آ جائے. جس عورت کا حجاب نہیں ہے وہ یہ کہے کہ آقا حسین اس کنیز کا گفٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کے بعد کسی نامحرم کے سامنے اس کے بال نہیں کھلیں گے. بہت چھوٹا گفٹ. ورنہ حسین کے لیے گفٹ دینے والے اپنے جگر کے ٹکڑے اور اپنی اولاد گفٹ کر رہے ہیں. زینب نے اپنے اون و محمد اپنے بھائی پہ کس طرح قربان کر دیے. اور اس میں خاص بات یاد رکھیے گا, اون و محمد جو میں نے مجلس کے شروع میں جملہ کہا کہ اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی, اور دو دن پہلے جب واقعہ پڑا, آن و محمد کو حسین اپنے ساتھ لے کے نہیں نکلے تھے. آن و محمد کے بابا جعفر طیار کے بیٹے زینب کبرا کے شوہر عبداللہ بہت ہی بیمار تھے اور ایجڈ تھے. باپ کی خدمت کے لیے آن و محمد کو چھوڑا تھا. کہا باپ کی خدمت کربلا کے جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. اور پھر وہاں پہ اس سوال کا جواب آ جائے گا کہ پھر آن محمد کربلا پہنچے کیسے, جب باپ ہی نے کہا کہ جاؤ. ابھی ابھی ایک میں نے اگزامپل حج کی دی نا, حج آن محمد کا اور حج کا بہت گہرا ریلیشن ہے. جب اللہ آپ کو حج پہ لے جائے, آٹھ اور ذی الحج کو, ایک اور ذی الحج کو اگر کبھی آپ خانہ کعبہ کے قریب رہیں عزیزیہ تک میں یہ سین نظر آتا ہے، لیکن کعبے کے قریب تو کیا ایک ضلع، ساری دنیا سے حج کرنے والے مکہ آ رہے ہیں. عجیب ایک ایٹماسفیئر بنتا، سب کا ڈریس ایک ہو جاتا ہے احرام، سب کی لینگویج ایک ہو جاتی ہے عربک لبیک اللہم لبیک. ایک ضلع مکے میں سارے حاجی ایک وقت میں آتے، پھر یہاں سے کوئی عرفات جا رہا ہے، کوئی منا جا رہا، ایسا ایٹماسفیئر بنتا. کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو جدہ میں رہتے تھے، اپنے رشتہ دار سے ملنے آئے تھے مکے میں، ان کو اس سال حج نہیں کرنا تھا، کر چکے، لیکن ایسا ایٹماسفیئر مکے کا بن گیا کہ مکہ پہنچتے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اس سال ہم کو حج کرنا. جو حج نہیں کرنا چاہتا ایک اور ذیل کو، اس کا بھی من چاہتا ہے کہ حج کرو. اور اگر حسین جیسا زندگی بھر کا حاجی ہو اور ایک اور ذیل کو حسین کو یہ میسج ملے کہ آقا آپ حج نہیں کریں، یہاں دشمن آ چکا ہے، حسین اپنے حج کا احرام پہن کر احرام اتار دیں، اللہ اللہ، بالکل حج کے قریب پہنچ کے حج چھوڑنا پڑا. اس کا ریزن تو میں پہلی مجلس میں دے چکا ہوں، لیکن حسین کا کعبے سے اٹیچمنٹ. اب حسین فار دا سیک آف ریسپیکٹ آف کعبہ حج چھوڑ کے جا رہے، لیکن کس طرح جا رہے؟ حسین کا قافلہ چل رہا ہے، خانہ کعبہ پیچھے. ہسٹری میں لکھا ہے جب تک کعبہ نظر آتا رہا حسین نے آگے نہیں دیکھا. سواری آگے جا رہی ہے آقا، سواری آگے جا رہی ہے، لیکن آقا پیچھے دیکھ رہے خانہ کعبہ کی جب تک ایک جھلک نظر آ رہی. اب پھر جب خانہ کعبہ نظر آنا بند ہو گیا، اب یہ قافلہ چلا مقام تنعیم، جہاں پہ آج مسجد عائشہ بنی ہے، لیکن مقام تنعیم وہاں پہ قافلہ پہنچا ہارڈلی 5 میل. ابھی قافلہ پہنچا، حسین نے کہا بس قافلہ روک دو، ہمارا پہلا رشتہ یہاں پہ ہوگا. پہلے زمانے میں ایٹ لیسٹ 28 مائلز کے بعد قافلے کا پہلے رشتے ہوتا، 5 میل. ابھی تو مکے کے آؤٹ اسکرٹ میں، اسکرٹ میں ابھی نکلے ہی نہیں مکے سے. کیا مولا قافلہ روک دے تو کیا پورے قافلے کو روک دے؟ کیا نہیں، سب کی سواریاں روک دو لیکن خیمہ خالی میرا لگا دینا. تنعیم پر حسین کا خیمہ لگا، عباس آقا کو لے کے خیمے میں گئے، کہا کہ آقا اور کیا حکم؟ کہا باہر جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا ویلکم کر کے اس کو لے کے آؤ. اور ایک بار عباس باہر نکلے، کون مہمان؟ جیسے ہی باہر نکلے پہچان لیا، میری شہزادی زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے ہیں، بہت بیمار، بہت ویک ہے، لیکن اکیلے نہیں آ رہے، اون محمد کو لے کے آ رہے ہیں. یہ آنا محمد وہ تھے جنہیں حسین نے مکے میں چھوڑا تھا اپنے باپ کی خدمت کرنا. عباس نے احترام سے عبداللہ کو سلام کیا، بتائیے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے شوہر ہیں، ان کا اسٹیٹس بھی بہت بلند، ایج میں بھی زیادہ، ریلیشن میں بھی بڑے، اور پھر رسپیکٹ کے ساتھ حسین کے خیمے میں لائے. عبداللہ ابن جعفر تیار حسین کے پاس گئے، فرسٹ کزن بھی ہیں، پہلوئی بھی ہیں. کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روک لیتا اور کبھی کوفہ یا عراق نہ جانے دیتا، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ تو امام زمانہ ہے، تو امام وقت ہے، جو کرتا ہے حکم خدا سے کرتا ہے، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ خدا حافظ کہتے کہتے ایک بار آخری مرتبہ اپنی بیوی زینب کو بھی ایک آخری سلام کر لوں. حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی بیوی، وہ باہر زینب کی سواری ہے، وہاں جائیے. زینب کو کسی نے بتا دیا میرا شوہر آیا. ایک بار شہزادی گھبرا گئی، ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر کہے کہ گھر واپس چلو. عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، یہ مسئلہ کل بھی تھا، یہ مسئلہ آج بھی ہے. بس زینب گھبرا گئی، اگر میرا شوہر واپس لینے آیا، زینب شریعت کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتی ہے، زینب بھائی سے سیپریٹ بھی نہیں ہو سکتی. زینب کی یہ پریشانی تھی، اسی لیے جیسے ہی عبداللہ نے زینب کی محمل اور ہماری پہ ہاتھ رکھا اور ابھی جس سلام کیا تھا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. زینب نے سلام کا جواب تو دیا, وعلیکم السلام یا بنت عمی, مگر گھبرا کے کہا کہ اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو میں شریعت کے اگینسٹ نہیں جاؤں گی, مجھے واپس لے جانا, مگر زینب نہیں جائے گی, زینب کی میت جائے گی, زینب کا لاشا جائے گا. بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. میرا دل چاہتا ہے یہاں رک کے ہاتھ جوڑوں اور کہوں کہ اے شہزادی, ابھی تو خالی آپ نے گیس کیا تھا کہ شاید یہ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں تو آپ برداشت نہ کر سکی. ارے کل جب عاشور کی سیپ ہے, حسین آخری سلام کر رہے ہیں, زینب میرا الوداعی سلام لو, آج بہن اور بھائی کا ساتھ چھوٹ رہا ہے, شہزادی آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. جیسے ہی زینب نے کہا عبداللہ میں واپس جانے کو تیار ہوں مگر میری ڈیڈ باڈی جائے گی, میرا لاشا جائے گا, عبداللہ کا سارا جسم کانپا. عبداللہ شوہر بے شک ہے لیکن پتا ہے زینب کبریٰ کا اسٹیٹس کیا ہے. ایک بار گھبرا کے کہا شہزادی بھلا میری یہ مجال کہ میں آپ کو حکم دوں, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جد رسول خدا نے کہا ہے کہ جب کوئی مشکلات کا سفر ہو تو آدمی صدقے کا سامان لے کے جائے. میرا آقا بڑے مشکل سفر میں جا رہا ہے, میں صدقے کا سامان لایا ہوں. عزاداروں کیا سامان ہے, عام کو آگے بڑھایا. اگر میرے آقا پر مصیبت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا, محمد کو آگے بڑھایا اور اسے اپنی جانب سے بھائی میں صدقہ کر دینا. ایسا کوئی باپ اور ماں ملے گا جو اپنے جوان بیٹوں کو صدقہ کر رہا؟ مگر یہ ہے کربلا, ایک حجاب نہیں کیا جاتا, اور یہ ہے کربلا. ادھر باپ کہہ رہا صدقہ کر دینا اور ادھر ماں, ماں آنا محمد. شب عاشور آ گئی, آقا حسین رات کے وقت ساری سیدانیوں کے اور بیویوں کے خیمے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر بیوی اپنی اپنی قربانی کل کے لیے تیار کر رہی ہے. ایک بار زینب کے خیمے کے قریب سے گزرے, کیا دیکھا؟ زینب نے آن و محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور دونوں کو کبھی ان کے دادا جعفر تیار کے کارنامے سنا رہی ہے اور کبھی ان کے نانا حیدر کرار کے کارنامے سنا رہی ہے. بیٹا آن و محمد ایسا جہاد کرنا, ایسا جہاد کرنا تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے. یزید کی فوج پکار اٹھے, حیدر کرار کے نواسے آ گئے, جعفر تیار کے پوتے آ گئے. مگر سنو, میں نے ارباب ممبر سے سنا, مگر سنو مجھے پتا ہے کہ تم کتنے بہادر ہو. حیدر کا نواسا, جعفر کا پوتا, جب جہاد کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لینا تو بچوں تم بہت کمسن ہو, بہت پیاسے ہو, ایسا نہ ہو پانی دے کے پانی پی لو. خبردار, جب تک کہ اصغر پیاسا ہے آن محمد تمہیں پانی پینے کی رضا نہیں ہے. اور اگلا دن آ گیا, عاشور کی صبح آ گئی, صبح سے جہاد شروع ہوا. اور جب کبھی آن و محمد ماں کے پاس آئے, زینب نے غصے کے عالم میں دیکھا, بیٹا آن و محمد جہاد شروع ہو چکا ہے, لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں, لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں, تم اب تک کیوں زندہ ہو؟ آن و محمد تمہارا لاشا کیوں نہ آیا؟ آخر ایک بار جب زینب جلال میں آ گئی, شہزادوں نے ہاتھ جوڑے, ننے ننے ہاتھ جوڑے, کہا ماں ہم بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں لیکن میرا ماموں اجازت نہیں دیتا. ارے ماموں سے اجازت دلوا دیجئے. بھائی اتنا سننا تھا, اگر زینب کو حسین کے اکبر سے اتنی محبت ہے تو کیا حسین کو زینب کے بیٹوں سے محبت نہ ہوگی؟ زینب آنا محمد کو لے کے گئی, کہا بھیا میری ایک خواہش ہے, مقتل میں میرے بیٹے جلدی سے جائیں, آنا محمد کے لاشے آ جائیں. حسین نے دیکھا, کہا زینب کس دل سے کہہ رہی ہو؟ کہا کہ بھیا زینب پہلے اپنے لال قربان کرنا چاہتی ہے. اور ادھر حسین نے اجازت دی, ادھر زینب نے روک دیا, اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. بھیا بچے بہت چھوٹے ہیں مگر ہے تو بزرگوں کے وارث, انہیں تیار کر کے بھیجنا ہے. دو امامے لے کے آئی, کہا ایک ان کے دادا جعفر تیار کا امامہ ہے, یہ آن کو پہنا دے, اور ایک ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ ہے, یہ محمد کو پہنا دے. آن و محمد تیار ہو کے چلے. عزادارو 10 سال کا بچہ مگر ایسا جہاد کیا, لشکر یزید علمان پکار اٹھا, مگر تب تک تھوڑی دیر گزری، ادھر آن گھوڑے سے گرا، ادھر محمد گھوڑے سے گرا، دونوں نے آواز دی مامو ہماری مدد کو آئیے. ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، ایک طرف سے عباس آگے بڑھے، لاشوں کے قریب پہنچے. جب کبھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا تو لشکر یزید باجے بجانے لگتا تھا. میر انیس نے کیا خوب جملہ کہا ہے، ادھر عباس اور حسین لاشوں کے قریب گئے، ادھر لشکر یزید نے باجے بجانا شروع کیے، خیمے میں بیویوں نے رونا شروع کیا، ہائے اور ہائے محمد. زینب نے آواز دی بیویوں خاموش ہو جاؤ، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشے میرے بچوں کی بارات آتی ہے، آئے میرے آن محمد کی بارات آ رہی ہے. لاشے آئے، آن مر چکا تھا، محمد زندہ تھا. حسین نے کہا زینب ایک بار تو بیٹے کو گلے سے لگا لو. زینب جھکی، محمد تو گلے سے لگایا، بچہ آخری سانس لے رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اما اب تو ہم سے راضی ہو گئی، اب تو ہم سے خوش ہو گئی. عزادارو آج ان لاشوں کا ماتم کرنا ہے جن کا ماتم ان کی ماں نے بھی نہ کیا. اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے، ہائے اور ہائے محمد. زینب کے بیٹوں کے لاشیں آ رہے ہیں، وہ لاشیں آ رہے ہیں، کھڑے ہوئیے اور زینب کو پرزا دیجیے، ہائے اور